أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يضر مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العاقلون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووجد بالصخور ميقرا من ارضه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤجل والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى المجد القاسم محمد
اگر ہم کو اپنے ہی روش
میں چل رہا ہو تو پھر نبی کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ رسول کیوں مانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول کو نہیں مانتے ہیں، آپ ہمارے نفس کی اتباع کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں اپنے طریقے پہ چلوں گا زندگی میں، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، نہ یہ کہ جو نبی کریم چاہے وہ کروں گا۔ نبی کیا پسند کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ، جو بھی نبی پسند کرتے ہو کرے، لیکن میں وہ نہیں پسند کرتا جو نبی پسند کرتے ہو، بلکہ میں وہی کروں گا جو میں خود چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کو نہیں مان رہے ہیں، آپ رسول کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کی آپ پرستش کر رہے ہیں۔ افمن تفرع الہ ہوا، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ سنت کی پیروی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم کے کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی روش پہ نہیں چلیں گے، ہم اپنے طریقے پہ نہیں چلیں گے، ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے۔ ہم سر تسلیم ہم کر چکے ہیں اسلام کے آگے، یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم پکڑتے نہیں ہیں۔ اسلام کچھ کہہ رہا ہو ہم کچھ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم وہی کہیں گے جو اسلام کہہ رہا ہے۔ ہم نے اسلام کے سامنے زبر ڈال دیا ہے، ہم نے قرآن کے سامنے اپنا زبر ڈال دیا ہے، ہتھیار ڈال دیے ہیں، کاندھے جھکا دیے ہیں، سر کو خم کر دیا ہے کہ اسلام جو کہے گا ہم اس کو مانیں گے تو ہم مسلمان۔ اگر ہم نے اسلام کے آگے ہتھیار نہیں ڈالا اور ہم نے کہا کہ ہم اسلام کے آگے سر تسلیم ہم نہیں کریں گے، اسلام کے سامنے ہم کاندھے نہیں جھکائیں گے بلکہ اکڑ جائیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کسی بات کا حکم دے رہا ہو تو دے، مگر ہم نہیں مانیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہو؟ آپ مسلمان ہیں؟ نہیں۔ نام رکھ لینے سے یا ابتیاع کرنے سے، دعویٰ کرنے سے کہ میں مسلمان ہوں، کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس غلط فہمیاں ہیں، وہ غلط فہمیاں یہ ہے کہ کیونکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں لہذا ہم مسلمان ہیں، چاہے ہم اسلام کو مانیں چاہے نہ مانیں، ہم بس کلمہ پڑھنے زبان سے کافی ہے، چاہے ہم نبی کی اتباع کریں یا نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ خداوند عالم کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کو دھوکے میں رکھنا چاہ رہے ہیں، اس کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ یعنی کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے دھوکے کو مان لے گا؟ کیونکہ ہم جھوٹ موٹ کہہ رہے ہیں اور اللہ صحیح مان لے گا، ایسا ہے کہ اللہ کو ہمارے اعمال کا اندازہ نہیں، ہم اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے وسوسے کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تفرقوا، فرقہ بندی مت کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ لا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ خدا کا فرمان ہے یا نہیں؟ یہ نبی کریم کا مشن ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ اللہ کا فرمان ہے تو اس فرمان کے سامنے ہم نے سر تسلیم خم کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کیا یا نہیں کیا ہے؟ ہم نے اس حکم کو تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کہنے کو تو ہم مومن بھی ہیں، کہنے کو مسلمان بھی ہے، کہنے کو کیا کیا نہیں ہے، لیکن ایک حکم کی اوپر اگر معاملہ شروع ہو جائے کہ آیا اس حکم کو، ایک حکم کو، پورے قرآن نہیں، 6,000 اور 6,500 اور اس کے اوپر کی آیتیں نہیں، ایک آیت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، کیا آپ اس حکم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ سر تسلیم خم کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ سر تسلیم خم کر دینا، کیا ہے حکم کے ساتھ؟ اس آیت کو مانتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے لا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو، اگر ہم تفرقہ کر رہے ہیں اور اللہ کے رستے کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے اور ہم متحد نہیں ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا, اللہ کے فرمان کو ٹھکرا دیا, سر تصدیق ہم نہیں کیا, حکم خدا کو ماننے سے انکار کر دیا اور حکم الہی کے مقابلے میں انسان اکڑ لیا, مستقبر ہو گیا, استقبال کر رہا ہے, کہہ رہا ہے تیرے حکم کو نہیں مانوں گا, نماز کا حکم تو مان لوں گا, روزے کا حکم تو مان لوں گا, دن بھر کہے گا کھاتا مت کھا تو نہیں کھاؤں گا, دولت خرچہ کر دوں گا, حج کو جاؤں گا, زکات دوں گا, سب کچھ کروں گا, اگر تو کہے تو مر جاؤں گا تیری راہ میں, لیکن یہ حکم نہیں مانوں گا, اس لیے کہ اس حکم میں میری انا, میری انا کا ختم ہوتا ہے, میرے ارادوں کا ختم ہوتا ہے, میری تمناؤں کا گلا گھونٹا جاتا ہے, میں نہیں چاہتا کہ اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرو, تو لاکھ کہتا رہے تفرقہ مت کر, لیکن میں تفرقہ کروں گا, اس لیے کہ ملنا میری شان کے خلاف ہے, کسی کے آگے جھکنا میری شان کے خلاف ہے, کیونکہ ہم نے پارٹیاں بنا لی ہیں, کیونکہ ہم نے تفرقے ایجاد کر لیے, ہم نے مسلکیں بنا لیا ہے, ہم فرقوں میں بٹ گئے, ہم مسلکوں میں بٹ گئے. اقبال کا پیغام کیا تھا, مفکرین نے کیا کہا ہے, انبیاء کیا کہتے رہے, ہمارے بزرگان ملت کیا ہمیں درس دیتے رہے, یہی قرآن کا قول تھا, تم سب کچھ ہو, شیخ بھی ہو, پٹھان بھی ہو, سید بھی ہو, لیکن یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. جب یہ جمعہ اس لیے کہ شیخ کرنے سے پرہیز کر رہا ہوں, فرقے اگر کسی نے فرقہ بنا لیا اور کہا کہ ہم فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرقہ بندی اگر کر رہے ہیں تو مسلمان نہیں ہیں, جس نے کہا میں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ مسلمان نہیں ہوا, کیونکہ اسلام فرقے ہی کو مٹانے کے لیے آیا تھا, اسلام تفرقے ہی کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. اس طرح تسلیم خم کرو خدا واحد کے سامنے اور آپس کے تفرقے ختم کر دو. مدینے میں نبی کریم کو کیوں بلایا گیا, اوس و خزرج کے قبیلے آپس میں لڑا کرتے تھے, دو قبیلے تھے مدینے میں یثرب میں, آپس میں ایک دوسرے سے دس بغیرمہ تھے, ایک دوسرے کا قتل کیا کرتے تھے, دشمنیاں چلی آ رہی تھی, اختلافات چلے آ رہے تھے, آبا و اجداد سے اختلافات چلے آ رہے, نسل در نسل اختلاف چلا رہا, اور ان کو اس اختلاف کی وجہ بھی نہیں معلوم تھی کہ ہم دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں تو کس وجہ سے لڑ رہے ہیں, کیونکہ عادت پڑ گئی تھی, خوب بدل گئی تھی, مزاج میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا, وائرس آ گیا تھا خود طبیعت انسان میں, کہ انسان کی طبیعت ایسی ہو گئی تھی کہ اس کی روح میں بھیڑیا پن آ گیا تھا کہ جب تک کہ وہ خون نہ چوس لے اس کی روح کو سکون نہیں ملتا, اور جب تک کہ کسی دوسرے پر کیچڑ نہ اٹھا لے اس وقت تک اسے سکون نہیں ملتا. اور آپ نے یہ سنا روایات میں کہ اس مکھیوں کی طرح مت ہو جاؤ جو زخموں پہ بیٹھتے ہیں اور گندگیاں کھاتے ہیں, دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں اور دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں. قرآن مجید نے کیا کہا کہ اے مسلمانوں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے, اے مومنوں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ, ہر کس پسند نہیں کرو گے. قرآن مجید یہی تربیت دے رہا ہے, قرآن مجید انہی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر مسلمانوں کا دو گروہ آپس میں ٹکرانے لگے, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تمہارا فریضہ یہ ہے کہ ان کے درمیان اصلاح کرواؤ, اگر نہیں کراتے ہیں تو یہ بیچ والے لوگ پکڑے جا کے ان کو قیامت کے دن پکڑا جائے گا کہ تمہارے سامنے اختلافات ہوتے رہے, تم نے جلدی ہوئی کے تیل چھینکا تم نے اور اختلافات کو تم نے بڑھایا, تم نے اختلافات کو ختم کرنے کی کوئی کوشش کی, تم نے تمہیں اللہ نے مہلت دی, تمہیں اللہ نے توفیق دی, یہ ممبر پہ آنا توفیق نہیں ہے, ان مجالس میں ہمارا شرکت کرنا اللہ کی طرف سے سعادت نہیں ہے, یہ توفیق نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ملی ہے. آپ جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں, آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں مسجد میں تجلیس میں نہ آ سکے, تو یہ آپ کو توفیق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نعوذ باللہ کتنے لوگ اس وقت ہوں گے جو مسجدوں میں بیٹھے ہوں گے, سڑکوں میں گھوم رہے ہوں گے, آوارہ گردی کر رہے ہوں گے, کیا کیا نہیں ہوگا, لیکن اس وقت ان سب سے ہٹ کر اللہ نے آپ کو منتخب کیا کہ آپ بارگاہ معصوم میں تشریف لائے, آپ فرش عطا پر بیٹھے, اور ذکر ائمہ, ذکر انبیاء, ذکر اولیاء, ذکر حسین, ذکر شہداء یہ سنے, یہ توفیق ملی یا نہیں ملی؟ تو یہ توفیق جو ہے یہ ملنا اللہ کی طرف سے ہے, اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے, اللہ توفیق دے رہا ہے, مسجد میں آپ کو بلا رہا ہے, نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے. اگر ہم ان توفیقات کا غلط استعمال کریں تو یہ توفیقات ہم سے سلب ہو جائیں گے. ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ملتی, ہر بزم میں انوار کا دھارا نہیں آتا, ہر دودھ میں قرآن کا پارا نہیں آتا, ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا, ہر بیوی کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا.
جوش ایمانی کے ساتھ بلند تر سلوان
سناتے نہیں جبریل, ہر بچے کا گہوارہ چھٹاتے نہیں جبریل, ہر ایک کو یہ احساس علم مل نہیں سکتا, ہر فرد کو یہ دیدے نم مل نہیں سکتا, ہر کاندھے کو مولا کا علم مل نہیں سکتا, ہر ایک کو شبیر کا غم مل نہیں سکتا. تقسیم جو ہو جائے وہ دولت تو نہیں ہے, زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے. دولت تو نہیں ہے, زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے. ہر ایک کو یہ غم نہیں ملتا, ہر شخص کو یہ سعادت نہیں ملتی, ہر پریشانی کو سجدے کی توفیق نہیں ملتی, ہر شخص کو نماز کی توفیق نہیں ملتی, ہر شخص کو فرش عطا پر آنے کی توفیق نہیں ملتی, اور ہر ایک کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی, ہر شخص کو محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی, اور ہر شخص کو علی ولی اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی, اور ہر شخص کو عزادار بننے کی توفیق نہیں ملتی. لیکن یہ توفیقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہے. اگر ان توفیقات کا اگر آپ کے پاس لحاظ نہیں کیا اور اس کا شکر نہیں بجا لایا تو پھر یہ توفیقات ایک کے بعد دیگر سلب ہونا شروع ہو جاتی ہے, توفیق سلب ہو جاتی ہے. اب نمازوں کی توفیق سلب ہو جائے گی, روزہ رکھنے کی توفیق سلب ہو جائے گی, حج کرنے کی توفیق سلب ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے جب اللہ نے آپ کو موقع دیا تھا تو اس وقت آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, اب لہٰذا توفیق نہیں ہوگی, اب زکات دینے کی توفیق نہیں ہوگی, اب جہاد کرنے کی توفیق نہیں ہوگی, اس لیے کہ جب اللہ نے سعادت دی تھی, موقع دیا تھا, طاقت دی تھی, اس وقت آپ نے نہیں کیا. اللہ نے اب ہمیں سعادت بخشی, ہمیں عزادار بنایا, ہمیں شہداء کا غم کرنے والا بنایا, تو کیا ہم واقعی اس سعادت کو برقرار کر رہے ہیں؟ ہم واقعی مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ہم واقعی ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں؟ عزادار کا مطلب کیا ہے؟ عزادار کا مطلب مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی واقعی عزادار بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ مومن بن گیا، فرشتی بن گیا. اسی لیے کہا گیا کہ جو ہمیں حسین بناتا ہے اس پہ جنت کا ذکر ہے، اس لیے کہ جو سر کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، جو ظالموں سے نبردازمہ ہوتا ہے اور جو مظلوموں کی پاسبانی کرتا ہے، اس سے بڑی اور کیا عبادت ہے؟ اس سے بڑی کوئی عبادت ہو تو بتائیے. کمزوروں کا ساتھ دینا، مظلوموں کا ساتھ دینا. کربلا کیا کہہ رہی ہے؟ یاسین کو پانی پلاؤ. کربلا کیا کہہ رہی ہے؟ اس قبیلے کیوں لگائے گئے؟ یہ امام حسین کے درس کو دنیا کے سامنے دکھانا ہے کہ حسین کا درس یہ ہے کہ پیاسوں کو پانی پلاؤ، بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھاؤ. یہ حسین ابن علی کا درس ہے. جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے طاقت بنو، ان کو سہارا دو. بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کو ہمت دو، حوصلہ دو. جن پر ظلم ہو رہا ہے ان مظلوموں کا ساتھ دو، چاہے دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو، چاہے لبنان میں ہو، بحرین میں ہو، فلسطین میں ہو، کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا یہ کربلا ہے. مظلوم کا ساتھ دینا کربلا ہے. وقت کے ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنا یہ کربلا ہے. مجلس صرف ایک بزم سجانے کا نام نہیں ہے، اسے کہتے ہیں رسمی اداداری، یعنی نوحہ پڑھنا، مرثیہ پڑھنا، حدیث پڑھنا، اسے کہتے ہیں رسم. اداداری کی رسم، بیٹھنا ایک رسم ہے، اٹھنا ایک رسم ہے، مرثیہ پڑھنا ایک رسم ہے. لیکن اصل عزاداری کیا ہے؟ عزاداری رسم کا نام نہیں ہے، لیکن ہم نے عزاداری کو رسم بنا دیا. مرثیہ کی رسم، یعنی شروع میں مرثیہ پڑھتے ہیں، یہ ہماری رسم ہے. اس کے بعد ہم ممبر پر تقریر سنتے ہیں، یہ ہماری رسم ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، لیکن یہ عزاداری نہیں ہے، یہ رسم ہے. اس کے بعد ہم ماتم کرتے ہیں، یہ ہماری رسم ہے، ماتم کرنا ہماری رسم ہے. لیکن عزاداری رسم کا نام نہیں ہے، عزاداری حقیقت کا نام ہے. اگر عزاداری کرنا ہے، عزاداری رسم کے طور پہ نہیں نبھانا ہے، بلکہ حقیقت میں عزاداری کرنا ہے. اگر حقیقت میں عزادار بننا ہے تو عزاداری کربلا کے تسلسل کا نام ہے، یعنی کربلا کو جاری رکھنے کا نام ہے عزاداری. یعنی امام حسین نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی، تو اب تک وہی آواز ظلم کے مقابلے میں اگر ہم بلند کر رہے ہیں تو ہم عزاداری کر رہے ہیں. لیکن اگر اس تسلسل کو ہم نے ختم کر دیا، کل عباس ابن علی نے یتیموں کے لیے اور بے سہارا بچوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، وہی اگر ہم کر رہے ہیں آج بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری نبھا رہے ہیں. جلتی ہوئی ریتی پر حسین نے نماز پڑھی تھی، اگر ہم آج بھی جلتی ہوئی ریتی پر نماز پڑھ رہے ہیں تو سمجھو ہم امام حسین کی عزاداری کر رہے ہیں. زہر عاشور کا سجدہ اگر حسین نے کیا تھا، تو اگر ہم اس تہذیب کو اور اس تسلسل کو کربلا کے باقی رکھ رہے تھے، تو پھر وہ رسم نہیں ہوگا، حقیقت ہوگی، وہ حقیقت ہوگی. یعنی کربلا کل کے ظالم کے خلاف آواز بلند کیا تھا، تو اگر آج کے ظالم کے مقابلے میں اور آج کے یزید کے مقابلے میں اگر آپ کھڑے ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عزاداری کر رہے ہیں، آپ عزاداری کر رہے ہیں. عزاداری صرف یہ جلوس نکالنے کا نام نہیں ہے، یہ جلوس در حقیقت ایک ہماری تمرین ہے. محرم میں ہم یہ کام کرتے ہیں، جس طرح سے حاجی حج میں کرتا ہے. حاجی کیا کرتا ہے؟ حج میں جاتا ہے، صفا مروہ کے درمیان چکر کاٹتا ہے. حاجی کیا کرتا ہے؟ خانہ کعبہ کے اطراف چکر لگاتا ہے. حاجی کیا کرتا ہے؟ شیطان کو کنکریاں مارتا ہے. حاجی کیا کرتا ہے؟ مزدلفہ میں کنکریاں چنتا ہے اور وہاں جا کے شیطانوں کو مارتا ہے. یہ طریقہ ہے نا حج کا. یہ اسی طرح سے ہمارا بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم جلوس نکالتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے. ہم مرثیہ پڑھتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ حقیقت میں یہ تمرین ہو رہی ہے. حاجی تمرین کر رہا ہے کہ اگر حقیقت میں کوئی شیطان آ رہا ہے، اب وہاں شیطان کو کنکری مار کے آ رہا ہے یا ایک دیوار کو کنکری مار کے آ رہا ہے حاجی، हाजी शैतान को कंकरी मार के आ रहा है या दीवार को, दीवार को मार रहा है। लेकिन अगर किसी वक्त हकीकी शैतान आ जाए तो उस वक्त कंकरियां मार रहा है तो हज का हकीकी मफहूम अदा कर रहा है, वो हो रहा है हकीकी हज। ये हकीकी हज किसने किया, इसकी तमरीन से फायदा किसने उठाया, किसने उठाया, मुंतजर लेजी ने उठाया। उसने क्या किया, सच्चा पुरुष जो शैतान की शक्ल में रात में आया था उसके ऊपर जूता बरसाया, तो ये था हकीकी हज यानी रमीए जवारा। शैतान को कंकरियां मारना, शैतान को जूता मारना, ये है हकीकी हज। तो वाकई अगर कोई शैतान सामने आ जाए तो उस वक्त वो जो प्रैक्टिस आपसे की गई थी हज में ली गई थी उसको यहाँ इजरा, अगर आप कर रहे हैं तो आप हाजी है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप हाजी नहीं हुए। सलवात पढ़े मोहम्मद के खिलाफ है, यजीद के खिलाफ है। कौन से यजीद के खिलाफ है, यजीद एक नहीं होता सिर्फ सिर्फ हिंदा के बेटे का नाम यजीद नहीं है, बल्कि यजीद उस किरदार का नाम है कि जो किरदार जिस जसद में आ जाए वो यजीदी किरदार जिस पैकर में आ जाए उस पैकर की मुखालिफत करने का नाम यजीद की मुखालिफत करना। अगर आप किरदार में यजीद की तारीफ करते हैं लेकिन शख्स से यजीद की मुखालिफत कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप यजीद की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, यजीद के जिस्म की मुखालिफत कर, उसकी रूह की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, हकीकत यजीद की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। यजीद एक किरदार का नाम। इसी तरह से हुसैनियत भी एक किरदार का नाम है। अगर हुसैनियत किरदार का नाम है तो आज भी हुसैन जिंदा है, आज भी हुसैन जिंदा है और हकीकी मानों में जिंदा है, यानी वारिस हुसैन आज भी जिंदा है। तो जिस तरह से हर दौर में हुसैन का होना जरूरी है, इसी तरह से उजाले के मुकाबले में जैसे हमेशा अंधेरा रहा है, मूसा के मुकाबले में फिरौन रहा है, आदम का मुकाबला इबलीस से रहा है और नमरूद का मुकाबला इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला फिरौन से रहा है, इसी तरह से जैसे मोहम्मद इकरामे कदर के मुकाबले में अबू जहल और अबू लहब आए थे, इसी तरह से इमाम हुसैन के मुकाबले में यजीद आया था। तो ये यजीद नुमाइंदा था, किसका, इबलीस का नुमाइंदा, किसका नुमाइंदा, फिरौन का नुमाइंदा, शद्दाद का नुमाइंदा, नमरूद का नुमाइंदा, यानी यजीद वारिस था नमरूद का। जैसे हम क्या कहते हैं इमाम हुसैन के ताल्लुक से, क्या कहते हैं इमाम हुसैन के लिए, क्या करते हैं, वारिस आदम, आदम के वारिस, नूह के वारिस, खलील के वारिस, कलीम के वारिस, यानी इमाम हुसैन के चेहरे में हम आदम देखते हैं, नूह देखते हैं, खलील को देखते हैं, कलीम को देखते हैं, और यजीद के चेहरे में हम फिरौन देखते हैं, सद्दाद देखते हैं, नमरूद देखते हैं। तो अब ये सिलसिला आज भी जिंदा, अगर वक्त का हुसैन जिंदा है तो वक्त का यजीद कोई ना कोई होगा। तो अब जो जुल्म कर रहा है, जहां जालिम की तस्वीर नजर आए, समझो वो आईना है जिसमें यजीद नजर आ रहा है।
नारे हैदरी, नारे मोहम्मदी, नारे पांचतनी, सैनियत सैनियत सैनियत, यजीदियत यजीदियत, मोहम्मद और मोहम्मद और बुलंद
क्यों पड़े रहते हैं। तो हम सिर्फ अमेरिका के पीछे नहीं है, सिर्फ इसराइल के पीछे नहीं है, जिस किसी को भी हम जालिम समझते हैं उसके पीछे पड़े हुए हैं। हम यजीद के पीछे पड़े हुए थे, उससे पहले हम फिरौन के पीछे पड़े हुए थे, उससे पहले हम इब्लीस के पीछे पड़े हुए थे, आज हमको अमेरिका में इब्लीसियत नजर आ रही है, आज इसराइल में हमें यजीद का चेहरा नजर आ रहा है। यही वजह है सारी दुनिया खामोश बैठ सकती है, हुसैनी खामोश नहीं बैठ सकते। ये फर्ज अल्लाह का एहसान है। دینا، جبکہ قرآن پر ہر وعدہ کربلا سامنے آئے گی، ساری دنیا خاموش رہ سکتی ہے، ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہم نہیں خاموش ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدرسے ہمیں یہی درس دے رہی ہیں، کربلا نے ہماری غیرت کو جگایا ہے، ہماری حمیت کو جگایا ہے، ہماری عزت کو للکارا ہے، ہمیں یہ شرف عطا کیا ہے مومنین کے درمیان میں کہ اگر سنت رسول پہ ہر بات آئے تو ساری حکومتیں خاموش رہ سکتی ہے، ساری دنیا کے علماء خاموش رہ سکتے ہیں. جب نبی کریم کی ذات پر کیچڑ اچھالا گیا تھا نعوذ باللہ، جس وقت سلمان رشدی نے لاگے لے کر اس دور میں رسول کرام کی قدر کی عزت اور ان کی حرمت پر ہم بلایا تھا، تو اس وقت سارے مرشد خاموش تھے، سارے علماء خاموش تھے، سارے حکمران خاموش تھے، ساری حکومتیں خاموش تھی، تمام سلطنتیں خاموش تھی. بولا تو کون بولا؟ حسین بابا. یہ سیرت نبی ہے. اور کیوں نہیں بول رہے تھے آپ کو معلوم؟ کیونکہ عرصہ گزر گیا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں بول رہے تھے. اس لیے کہ برطانیہ کی حکومت نے، امریکہ کی حکومت نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ہماری حفاظت میں ہے، اس پر ہمارا ہاتھ ہے. اگر اس کا سر قلم ہوگا تو پہلے ہمارا ہاتھ کاٹنا ہوگا، اس کے بعد میں اس کی گردن جائے گی، کیونکہ اس کی گردن پر برطانیہ کی حکومت نے تحفظ کا ہاتھ رکھ دیا ہے. اب اس کی گردن پہ خنجر اگر چلے گا تو پھر برطانیہ کا ہاتھ پہلے کٹے گا، اس کے بعد سلمان رشدی کا گلا کٹے گا. تو اب پوری حکومتوں پہ لڑکا طاری ہو گیا. اس لیے کہ سلمان رشدی کو مارنا آسان ہے لیکن برطانیہ کی حکومت کے ہاتھ کاٹنا مشکل ہے. کسی میں وہ جرأت نہیں تھی جو برطانیہ کا ہاتھ کاٹ سکے. سفارتی تعلقات منقطع کر لیے جائیں گے اور ہم کو اپنا دشمن تصور کرنا ہوگا. جس وقت امام خمینی نے سلمان رشدی کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا تھا، یہ بات میں اس سال اس لیے دوہرا رہا ہوں کیونکہ اس سال بھی نبی کریم کی شان میں گستاخی کی گئی تھی اور فلم بنا کر جو کہ گستاخی کی گئی تھی، تو میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اس دور میں جب نبی کریم کی شان میں گستاخی ہوئی تھی تو سارے قلم بند ہو گئے تھے، ان کی روشنائی خشک ہو گئی تھی، ایک ہی قلم تھا جو چلا. اور جو فتویٰ آیا تو پوری دنیا میں تہلکا مچ گیا. خود ایران کے اندر بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے حکمران آ کر بیٹھ گئے امام خمینی کے پہلے، کہا آپ نے کیا کر دیا، کیا غضب کر دیا آپ کو معلوم ہے. برطانیہ کے تیور بدل گئے اور پوری دنیا کے تیور اس وقت بدلے ہوئے ہیں. یوروپ کی دنیا آپ سے جو ہے تعلق کر لینا چاہتی ہے، کہا قدر تعلق کر لے، کہا نہیں اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. کہا کیا ہو سکتا ہے؟ کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک پر حملہ ہو جائے. تو امام خمینی نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا تھا، آپ سب کو یاد رکھنا چاہیے. وہ تاریخی جملہ یہ تھا کہ قرار نیز کہ ایران پہ مانت، قرار نیز کہ اسلام پہ مانت. یہ طے نہیں ہے کہ ایران کو بچانا مقصد نہیں ہے، اسلام بچانا. ہم ایران بچانے نہیں آئے، اسلام بچانے آئے ہیں. ہمارا مقصد ایران بچانا نہیں ہے، اسلام بچانا ہے. امام خمینی کو ہم ایرانی ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے، مسلمان ہونے کی وجہ سے مانتے، پیرو محمد ہونے کی وجہ سے مانتے، عاشق رسول ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں، محب رسول ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں. اس لیے کہ ایک ہی شخص وہ تھا کہ جو حب رسول میں آگے بڑھ گیا، یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ملک کا کیا نقصان ہوگا، خود ہماری ذات کا کیا نقصان ہوگا، لیکن سب کچھ بالا اعتاف رکھا. کہا عشق رسول سب سے بڑی دولت ہے، حب رسول سب سے بڑی دولت ہے. اگر یہ چیز تمہارے پاس رہے گی، عزت تمہارے پاس رہے گی، افتخار تمہارے پاس رہے گا، انسانیت تمہارے پاس. جس نے محمد کو چھوڑ دیا اس نے انسانیت سے قطع تعلق کر دیا، اس نے شرافت انسانی کو خیر باد کر دیا. جس نے محمد سے رشتہ توڑا اس نے انسانیت سے رشتہ توڑا، اس نے خدا سے رشتہ توڑا، اس نے اسلام اور قرآن سے رشتہ توڑ دیا. یہ ہے نبی کریم کی پیروی. نبی کریم کی محبت جس دل میں آتی ہے اس دل میں شکار دیا جاتی ہے، اس دل میں کردار دیا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے شجاع کا نام محمد گرامی قدر تھا۔ ہر صفت انسانیت کو کمال کے درجے پر جس نے پہنچایا اس ذات کا نام محمد عربی ہے۔ کوئی نیکی دنیا میں ایسی نہیں، کوئی شرافت دنیا میں ایسی نہیں، کوئی فضیلت دنیا میں ایسی نہیں، کوئی منقبت اور کوئی مناقب ایسے نہیں، کوئی فضائل انسانی ایسے نہیں جس کو معراج محمد عربی نے نہیں عطا کی ہو۔ اگر شجاعت فضیلت انسانی ہے تو اسے بھی کمال کے مرحلے پر اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ ہمارے نبی نے پہنچایا ہے۔ دنیا کے عظیم ترین شجاع یعنی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ لو تظاہرت العرب اللہ قتالی ما ولیت، اگر پوری دنیا عرب بھی مجھ پر حملہ کرے اور مجھے قتل کرنا چاہے تب بھی میں اپنا منہ نہیں موڑوں گا۔ یہ ہے امیر المومنین۔ اور خود امیر المومنین کہتے ہیں کہ جس وقت جنگ کے شعلے بھڑکا کرتے تھے، جس وقت میدان جنگ میں تنور جنگ گرم ہو جاتا تھا تو سب سے نزدیک جو ذات دشمن کے قریب ہوتی تھی وہ محمد عربی کی ذات ہوتی تھی۔ ہم اہل بیت نبی کی پناہ میں ہوتے تھے اور اصحاب ہماری پناہ میں ہوتے تھے۔ صلوات پر محمد۔ جب آپس میں جنگ گرم ہو جاتا تھا تو نبی اپنے اہل بیت کو آگے نہیں کرتے تھے، اپنے اصحاب کو آگے نہیں کرتے تھے، بلکہ خود آگے ہو جاتے تھے۔ یہ ہے سیرت نبی، یہ ہے سنت نبی، یہ ہے شجاعت نبی، یہ ہے طاقت نبی، یہ ہے قوت نبی کہ نبی کبھی دشمنوں سے نہیں گھبرائے، کبھی اللہ کے دشمنوں کو خاطر میں نہیں لائے۔ تبھی تو اتنا عظیم انقلاب برپا کیا۔ لوگ مجمعے سے ڈر جاتے ہیں، لوگ اپنی اور اپنی چھوٹی سی عزت کے لیے مر مٹ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عزت وہی ہے جو لوگ دیتے ہیں، اور یہ لوگ جو چیز کو عزت دے وہ عزت نہیں ہے، عزت ان کے پاس نہیں، عزت اللہ ہے۔ عزت عوام کے پاس نہیں ہے کہ عوام عزت دے سکے، بلکہ عزت اللہ کے پاس ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس کو عزت دیتا ہے، وہ رسول کو عزت دیا، الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، اس نے مومنین کو عزت دیا، الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا، عزت اللہ دینے والا ہے۔ اور شجاعت یہ فضیلت انسانی ہے۔ شجاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے میں ہر ایک کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں، میں تو کسی سے نہیں ڈرتا، میں تو ہر ایک کا پور کھول دیتا ہوں، میں تو جو ہے بڑے بڑوں کی عزت اچھال دوں گا، اس کا مطلب شجاعت نہیں ہے۔ ستار العیوب اللہ کی ذات ہے۔ جب تک کہ ستار العیوب کے آپ بندے نہیں بنیں گے، آپ مسلمان نہیں ہیں، تو شجاعت کس کام کی؟ یہ رذالت ہے، شجاعت نہیں ہے۔ لوگوں کی عیوب کو باہر نکال دینا رذالت ہے، دنیا لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلنا یہ رذالت ہے، شجاعت نہیں ہے، اس کا نام شجاعت نہیں ہے۔ یہ نبی کریم کی تعلیمات، اگر نبی کی تعلیمات زندہ ہو جائیں تو کوئی مسلمان زندگی کی زندگی نہ گزارے۔ دنیا میں اگر مسلمان بے حیا ہو رہے ہیں، بے شرم ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں اگر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی تلاش کیجئے کہ اس معاشرے میں سنت نبی نہیں ہے، اس معاشرے میں سیرت رسول نہیں ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم سب پر غالب آ جاؤ گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ نبی کی سیرت کو جنہوں نے اپنایا تھا صدر اول میں، دیکھیے کہ وہ کیسے جاہل عرب نبی کریم کی پیروی کر کر اس قدر عظیم بن گئے تھے کہ پوری دنیا پہ چھا گئے تھے۔ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات کو دوڑا دیے تھوڑے ہم نے، کیا کیا نہیں کیا ہے مسلمانوں نے، پوری دنیا پہ حکمرانی کی تھی، کیا تھا ان کے پاس سوائے سنت نبی اور سیرت رسول۔ نبی کریم کی تعلیمات، نبی کریم کا کردار، نبی قرآن لے کر آئے تھے، قرآن کی تعلیم جس کو مل جائے اس سے بڑا عالم اور کون ہوگا۔ جس کو کردار محمد نصیب ہو جائے اس سے بڑا مسلمان کون ہوگا، اس سے بڑا شریف انسان کون ہوگا، اس سے بڑا قریب انسان کون ہوگا، اس سے بڑا عزیز انسان کون ہوگا، اس سے بڑا عزتدار کون ہوگا جو نبی کے نقش قدم کو اپنا لے. کامیابی کا بس ایک ہی معیار ہے، وہ معیار ہے سنت نبی. عزیزانِ گرامی، اسی سنت کی خاطر، اسی سیرت رسول کو بتانے کی خاطر امیر المومنین کی حکومتوں کو ٹھکرایا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کس قدر عظیم قربانیاں دی ہیں سنت نبی کے خاطر. لوگوں کو اندازہ ہے اس بات کا؟ کیا لوگوں کو ہماری قربانیوں کا اندازہ ہے؟ ہمارے ائمہ کی قربانیوں کا اندازہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے سیرت رسول کے لیے کیا نہیں کیا؟ یہی وجہ ہے کہ آج رسول سے محبت کا سبق ہمیں ملا ہے کہ نہیں ائمہ کی. اگر ہمارے دلوں میں اسلام سے محبت ہے تو یہ کربلا کا صدقہ ہے. اگر ہم کو سنت نبی سے محبت ہے تو یہ محبت مصطفیٰ سے جو ہمیں نسبت ہے اور جو ان سے محبت ہے یہ کربلا کا صدقہ ہے. کیونکہ کربلا سنت نبی کے محافظت کا نام ہے. کربلا سنت نبی کو زندہ کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے. کربلا کا مقصد ہی سیرت کو بچانا ہے، اور کیا ہے؟ امیر المومنین نے جو قربانی دی ہے وہ قربانی صرف سنت کی خاطر تھی. آپ کو وہ وقت یاد ہوگا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے کہ تفصیلات کو جاؤں، کہ تیسرے دور خلافت میں جب عبد الرحمن ابن عوف نے آ کے یہ کہا تھا کہ علی ہم آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو سیرت رسول کو اپنانا ہوگا، سنت نبی کو اپنانا ہوگا. یہ جملے تاریخ کے ہیں، ابو العلاء مودودی نے بھی لکھا ہے، سب نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تیسرے دور خلافت میں امیر المومنین کے پاس آ کر یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو حکومت دینے تیار ہیں، ہم آپ کو سلطنت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہی تیسرے خلیفہ بن سکتے ہیں. لیکن شرط ہے اور کچھ شرائط ہیں، ان میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ آپ کو سنت نبی اور سیرت رسول کے علاوہ سنت شیخین کو بھی اپنانا ہوگا. پچھلے گزرے ہوئے دو شیخوں کی بھی یہ طریقے کو آپ کو جاری اور ساری رکھنا ہوگا. تو اس وقت امیر المومنین نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ اگر سیرت شیخین سیرت رسول کا حصہ ہے تو پھر یہ الگ سے شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ دلیل ہے کہ سنت شیخین سنت رسول کا حصہ نہیں ہے، اور میں سنت رسول کو ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن سنت شیخین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، جس کی وجہ سے امیر المومنین کو تیسرے دور خلافت سے ہاتھ دھونا پڑا. سیرت نبی اس قدر اہم ہے کہ علی خلافت چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ خلیفہ بن کے کریں گے کیا؟ سنت نبی کا اگر احیاء نہ ہو سکا اور اگر علی سنت رسول کا اجرا نہ کر سکے، بھولی ہوئی سنتوں کو پھر سے زندہ نہ کر سکے، تو پھر فائدہ کیا ہے علی کی حکمرانی کا؟ علی خواہشات نفس کی تدبیر کے لیے خلافت نہیں چاہتے ہیں، بلکہ سیرت نبی کو زندہ کرنے کے. اور سیرت نبی کیا ہے؟ عرض کیا جا چکا، سیرت نبی سیرت الہی ہے، سیرت توحیدی ہے، حکم الہی کے مطابق نبی کریم نے زندگی گزاری ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کی تعبیرات کو اللہ نے اپنی طاعت کہا، وہی ہوتے ہیں رسول، فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی طاعت کی اس نے میری طاعت، جس نے رسول کی بات کا انکار کیا اس نے میری بات کا انکار کیا. عزیزان گرامی، سنت نبی یہ ہے کہ اتحاد قائم کیا جائے، سنت نبی یہ ہے، میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، سنت نبی یہ ہے کہ اختلافات کو مٹایا جائے، سنت نبی یہ ہے اتحاد قائم کیا جائے، تفرقہ بندیوں کو ختم کیا جائے، فرقہ بندیوں کو ختم کیا جائے، فرقہ پرستیوں کو ختم کیا جائے. پھر میں ایک بار پھر دہرا دوں، ہم فرقہ نہیں ہیں، اسلام شیعہ فرقے کا نام نہیں ہے. اگر کوئی پوچھے کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو، اگر کوئی کہے کہ میں شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ اسلام کے خلاف بول رہا ہے، وہ دین کے خلاف بول رہا ہے، وہ نبی کی سنت کے خلاف بول رہا ہے. اس لیے کہ قرآن اور سنت نبی یہی فرقہ بندیوں کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی. شیعہ فرقہ نہیں ہے، مسلک نہیں ہے، مکتب فکر نہیں ہے، بلکہ شیعہ حقیقی اسلام کو کہتے ہیں. سچے مسلمانوں کو شیعہ کہتے ہیں. اب سچا مسلمان اگر سنی خاندان میں پیدا ہو جائے تو وہ بھی شیعہ کہلائے گا. جس طرح سے ہم اقبال کو شیعہ کہتے ہیں, اس خود اقبال بھی کہتے ہیں, اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا تھا, تفضیل یعنی ہم نے سنی اس کی ذرا. تو بہرحال تو ہر وہ شخص جو سچا مسلمان ہے وہ اپنے کو شیعہ کہہ سکتا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ, یہ لفظ ہم نے گڑا نہیں ہے, قرآن کے دل سے نکل رہا ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ, یعنی نوح کے سچے پیروکاروں میں سے جناب ابراہیم تھے. تو جو اسلام کا سچا پیروکار ہوگا اس کو شیعہ کہا جائے گا. تو اس زمانے میں جو لوگ سچے جناب عثمان کے پیروکار تھے وہ اپنے کو شیعہ یعنی عثمان کہتے تھے. جو لوگ پکے علی کے چاند کی پیروی کرنے والے تھے وہ اپنے کو شیعہ یعنی علی کہتے تھے. چنانچہ زبیر قید کون تھے؟ شیعہ یعنی عثمان میں سے تھے. ملاقات ہوئی اور بدل گئے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرقہ نہیں ہے, فرقہ بندیوں کا اسلام مخالف ہے, تفرقے کا اسلام دشمن ہے. اختلافات کو ختم کرنے کے لیے انبیاء آئے تھے. کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس بما اختلفوا فیہ. امت ایک امت واحدہ تھی. اس ایک خاندان کو, اس ایک امت کے تحفظ کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا, مرسلین کو بھیجا, منذرین کو بھیجا اور کتاب بھیجا, تاکہ ان کے درمیان اٹھنے والے اختلافات کو ختم کیا جا سکے. یعنی قرآن آیا ہے, نبی کریم آئے ہیں تاکہ اختلافات کو ختم کرے. اگر نبی کے آنے کے بعد بھی اختلاف باقی ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اختلاف باقی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انبیاء کی محنتوں کو غارت کر دیا, مرسلین کی محنتوں کو غارت کر دیا, نبی کریم کی تعلیمات کو انکار کر دیا. اپنی انا کا ختم کر دو لیکن اتحاد قائم کرو. اگر اتحاد قائم نہ ہو سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رسول کی سیرت کو ٹھکرا دیا. نبی آئے تھے, نبی آئے تھے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے. نبی آنے کے باوجود بھی اختلاف باقی ہے, قرآن آنے کے بعد بھی اختلاف باقی ہے. محشر پہ پڑھوں نبی کریم کہیں گے ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا, پروردگار اس قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا, پسے پشت ڈال دیا تھا, اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا. نبی کریم کے اوصاف میں سے گفتگو ختم ہو رہے, نبی کریم کے اوصاف میں سے جہاں نبی مبلغ ہے, جہاں نبی مرسل ہے, جہاں نبی پیغام رساں ہے, اسی کے ساتھ نبی کا کام قضاوت کرنا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, کہ آپ وہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے حکم کو جو یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں, ان کے آپسی اختلافات میں جب آپ کے حکم دیا جاتا ہے اور وہ اس حکم کو نہیں مانیں گے یہ تو مومن نہیں کہلائیں گے. یہ لوگ مومن اسی صورت میں بن سکتے ہیں جب آپ کے حکم کو تسلیم کر لیں اور آپسی اختلافات کو حکم نبی کو درمیان میں رکھیں, قرآن کو درمیان میں رکھیں. قرآن مجید کیا کہنا ہے, وَإِن تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُومِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَسْلَهُمْ بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ اَحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ, اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر تعدی کرتا ہے, تجاوز کرتا ہے, تو اس کے تعلق سے جھگڑا کرو, قاتل جھگڑا کرو اس گروہ سے, قاتل حد تب لیا. یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ دو گروہ لڑ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ دو گروہ. اب قرآن مجھ سے خطاب کر رہا ہے, آپ دونوں سے نہیں کر رہا ہے, اور کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ان سے کیا رب تھے, ہم لڑ رہے ہیں, ہمارے آبا و اجداد کی یہ میراث ہے, ہمارے گاؤں میں یہ طریقہ ہے, اگر ہمارے درمیان دو لوگ ہیں تو ہم تم کو اپنے گاؤں سے نکال کے باہر کر دیں گے, لیکن اپنے طریقہ نہیں چھوڑیں گے, اپنی سنت نہیں چھوڑیں گے, ہے نا. قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر مومنین کا دو گروہ آپس میں لڑنے لگے تو تمہارا فریضہ کون, تم سے مراد کون ہے, پھر بیچ کے نیوٹرل لوگ, اس سے مراد میں, मुझसे कह रहा है कुरान वही ताय पता ना मिन अल मोमिन तदरु फसलहु बैनहुमा बैनहुमा दोनों के दरमियान तो इस्लाह करा कौन मैं अगर मैं कुरान की इस आयत को नजरअंदाज कर दूं तो इसका मतलब यह है कि इस आयत के मुकाबले में महशर में मैं जवाब न दे सकूंगा कुरान मुझसे कह रहा है फसलहु बैनहुमा इस्लाह करा दोनों के और तुमने अगर देखा कि एक दूसरे पे तजावुज कर रहा दोनों में से एक ने दूसरे पे तजावुज किया फहिम बगत एहदा हुमा अला अल-उख्रा फकातिलुल लती तुम उनसे झगड़ा करो उससे कह रहा है कुरान इनसे लड़ो इनके मुकाबले में तलवार निकाल दो फकातिलुल लती खत्म करो फकातिलु झगड़ा करो फकातिलुल लती तबगी हत्ता तफिया इला अमरिल्लाह यहां तक कि वो हुक्म खुदा को मानने पर तैयार हो अगर ये लोग राजी हो जाए तो फिर अदल और इंसाफ के जरिए से इनके दरमियान इत्तेहाद कायम करो कि अल्लाह इत्तेहाद कायम करने वालों को और अदालत से काम लेने वालों को पसंद करे इसका मतलब यह है कि अल्लाह उनको पसंद नहीं करता जो अदालत से काम नहीं लेते उनको पसंद नहीं करता जो इख्तलाफ बढ़ाने के लिए आते हैं जिनका काम इख्तलाफ बढ़ाना है उनसे अल्लाह राजी नहीं है तो बस अजीजान ग्रामी हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते मुसलमान नहीं बन सकते मोमिन नहीं बन सकते जन्नत में नहीं जा सकते जब तक के हम इसलिए कि अल्लाह का हाथ जमात के सर पर है यदुल्लाह माल जमात अल्लाह का हाथ जमात के सर पर है उस कौम पर अजाब नाजिल हो जाएगा उस कौम में फख्र पैदा हो जाएगा जिद्दत पैदा हो जाएगी उस कौम के जवान कत्ल हो जाएंगे अमराज बढ़ेंगे मर्द बढ़ेगा अल्लाह की गजब उस कौम पर नाजिल होगा जो कौम आपस में टकराती है मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए घर में अगर माँ बाप के होते हुए बच्चे आपस में लड़े तो क्या माँ बाप लड़ने वाले दोनों बच्चों से राजी रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं रहने में क्या करेंगे वो अपनी रहमत को रोक लेंगे दोनों में से किसी को भी पैसा नहीं देंगे दोनों में से किसी को भी जो है रहम नहीं खाएंगे दोनों को और दोनों को जो है तंबी करेंगे यही है जब मुसलमानों के दो गुरुओं आपस में लड़ते हैं तो अल्लाह की रहमत करो कहता जब तक के तुम आपस में मिलोगे नहीं अपने भाई से उस वक्त तक हम अपनी रहमत करो रहमत के रोकने के नतीजे में तुम्हारा इख्तसास खत्म हो जाए तुम्हें भूख मरी पैदा हो जाए इस भूख मरी का इलाज वो बड़े बड़े दौलतमंद लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं अपनी अना की खातिर जिसका नुकसान इन गरीबों को पहुंच रहा है इनसे इनसे इन पर जो अल्लाह का गजब हो रहा है जो ये लोग दुआएं मांग रहे हैं कि दुआ कबूल नहीं हो रही है और अल्लाह का गजब अगर इस कौम पर होगा इस वजह से कि ये आपस में लड़ने वाली कौम थी ये आपस में झगड़ने वाली कौम थी ये बदजबान कौम थी अब इनको जहन्नम में डाला जाएगा तो कई दफात लगते रहेंगे यानी झगड़ालू कौम भी होगी ये जलील कौम भी होगी ये बदजबान कौम भी होगी ये बुख्स रखने वाली कौम भी होगी ये इंतकाम रखने वाली कौम भी होगी ये हसद करने वाली कौम भी होगी ये गीबत करने वाली कौम भी होगी एक इख्तलाफात कितने गुनाहों को जन्म दे रहा है और इस गुनाहों की सजा जहन्नम में मिलती रहेगी तो क्या आप तैयार हैं जहन्नम में जलने के लिए और ये सब अपनी जगह पर दुनिया में हुसैन वादे कहने का हक नहीं रखती वो कौम जो सुन्नत नबी को ठुकरा दे करबला सुन्नत नबी का अहिया और सुन्नत नबी को जिंदा रखने का नाम है इमाम हुसैन जब मदीने से चले थे तो क्या कहा था असीर व बसीरत जद्दी वा मैं करबला जा रहा हूँ सुन्नत नबी को जिंदा करने के लिए बाबा अली मुर्तजा की सीरत को उजागर करने के लिए जा रहा हूँ मैं नबी करीम की सीरत को जिंदा करने के लिए जा रहा सीरो बसीरत जद्दी वादी इसके लिए कर रहा हूं सुन्नत नबी का तहफ्फुज़ अगर अब्बास के बाजुओं के कलम हुए बगैर नहीं हो सकता तो मैं अब्बास के बाजू देने के लिए तैयार हूं इमाम हुसैन ने कहा अगर सुन्नत नबी अली अकबर के सीने के बगैर मुमकिन नहीं है तो इमाम हुसैन ने कहा मैं अली अकबर का सीना दे सकता हूँ मैं शबीह पैगंबर को रवाना मैदान कर सकता हूँ मैं शबीह पैगंबर को खून गलता देख सकता हूँ
لیکن سیرت نبی کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کردار نبی کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اسی کو بچانے، اسی دین اسلام کو بچانے کے لیے، اسی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، یہی اتحاد کی خاطر، اسی امت کے اخلاق کو درست کرنے کی خاطر اور اسی مخلوقات کو اللہ سے قریب کرنے کی خاطر سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. امام حسین درمیان میں واسطہ ہے، مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا ایک وسیلہ ہے. امام حسین ہی وہ وسیلہ ہے جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھام لو. اللہ کی رسی کا نام حسین ہے، حسین حبل متین کا نام ہے، حسین اس رسی کا نام ہے جس کو سارے کے سارے مسلمان اگر پکڑ لیں تو ایک سرا رسی کا اللہ سے جڑا ہوا ہے، ایک سرا مخلوقات سے جڑا ہوا ہے. اس رسی کا نام حسین ہے. حسین کا ایک ہاتھ محبوب اور ایک ہاتھ خالق کی طرف ہے، وہ درمیانی امت ہے، وہ واسطہ ہے خلق اور خالق کے درمیان میں. اللہ کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے ذریعے سے، کوئی رحمت پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے ذریعے سے، اور بندے کوئی دعا کوئی پیغام اگر اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے کہ آپ اللہ تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دیجئے، آپ اللہ تک کہہ دیجئے ہمارا یہ پیغام پہنچا دیجئے. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں اسی دین کو بچانے کے لیے، یہی اخلاق، یہی کردار، یہی سنت، یہی سیرت. اس کے لیے امام حسین نے بتایا میرے مقابلے کے جو لوگ آئے ہیں وہ لوگ سیرت و کردار سے آئے ہیں، وہ لوگ انسان نہیں ہیں. جو لوگ جن کے اندر شرافت انسانی نہیں ہوتی ہے وہ شخص امام حسین کے مقابلے میں آ جاتا، آج نہیں تو کل وہ شخص محشر میں آئے گا تو امام حسین کا دشمن بن کے مشہور ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسانیت کا دشمن، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم نہیں کرتا تھا، وہ کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، کسی کی محبتوں کا پاس لحاظ نہیں رکھتا تھا. اس نے انسانیت کا جواب، اس نے شش ماہے کا جواب تیر سے دیا. اگر آج بھی کوئی شش ماہے کا جواب تیر سے دے، مظلومیت کا جواب ظلم سے دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہرملا کے ساتھ محشور ہوگا. اس کا شمار قاتلان حسین میں ہوگا. اسی لیے حسین نے کہا اگر میرے دوست بننا چاہتے ہو تو جب کسی قریب الوطن کو دیکھنا تو میری غربت کو یاد کر لینا، جب کسی پیاسے کو دیکھنا میری پیاس کو یاد کر لینا، اور اس پیاسے کے آئینے میں حسین کی پیاس دیکھنا، اور اس کے آئینے میں یعنی حسین کا چہرہ وہاں نظر آتا ہے جہاں مظلومیت ہوتی ہے. حسین کا چہرہ قیامت تک وہاں نظر آئے گا جہاں بے سہارا افراد نظر آئیں گے، جہاں پیاسے بچے نظر آئیں گے، جہاں بھوکے افراد نظر آئیں گے، جہاں پسماندہ افراد نظر آئیں گے، وہاں حسینیت نظر. اس لیے کہ حسین کربلا میں غریب الوطن تھے، حسین بے سہارا تھے، حسین کربلا کے میدان میں تنہا تھے، حسین ابن علی تنہا رہ گئے تھے. تو نہ باپ تھے نہ علی اکبر، نہ قاسم تھے نہ محمد، فرزند فاطمہ، فرزند فاطمہ بھائی کے بغیر رہ گیا، فرزند فاطمہ کے علم جواب کے بغیر رہ گیا. اب لوگ اتنے جسور ہو گئے کہ گویا حملہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہاں گئے تمہارے مددگار، کہاں گئے حلیم، کہاں گئے مسلم حسین، تم کو نال تھا جن بروں کہاں گئے تھے تمہارے استادی، کہاں گئے جو تمہاری جان کی دفاع کر رہے تھے، تمہاری جان کی حفاظت کر رہے تھے، کہاں گئے قاسم، کہاں گئے عباس، کہاں گئے آل محمد، اب تو تم تنہا رہ گئے. یہ کہہ کے حسین پہ حملے ہوئے ہیں، کہیں میمنہ پہ حملہ، کہیں میسرے پہ حملہ، امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا دشمنوں نے، اور گویا یہ کہہ رہے تھے اب تمہیں بچانے عباس نہیں آئیں گے، اب تمہیں بچانے علی عمر نہیں آئیں گے. اور حسین کہہ رہے تھے اے نا اے نا مسلم ابن سجا، اے نا اے نا حبیب ابن رضا ہے، اینا اینا حامی ابن عروہ، کہاں ہے میرے وہ ساتھی، خدا کے سار ہے، اگر حسین بھی نے پھر سے آواز دے تو یہ دوبارہ اپنی جانے قربان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، لیکن میں عباس کو نہیں بلاؤں گا، اب میں علی اکبر کو نہیں بلاؤں گا، اب میرا خدا ہے اور میں ہوں، اگر اللہ چاہے گا تو حسین تم پر ظاہری فضا حاصل کرے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو پھر اللہ اگر حسین سے یہی چاہتا ہے، اگر دین اسلام کو یہی پسند ہے تو پھر آیات تو یوں کو مسلم ہی وَإِن كَانَ دِينُ مُحَمَّدٍ لَمْ يَسْتَقِمْ إِلَّا بِقَتْلِي فَيَا سُلُوكُ قُزِي، اے تلواروں، اے تیروں، اے نہروں، اگر دین مبین اسلام کو میرے قتل کے بغیر استقامت نہیں مل سکتی تو اے تلواروں آؤ، اے تیروں آؤ، حسین کا جسم نازلی حاضر ہے،
اللہ